हाँ
तो यानी बस एंटर होने से वो जरा सा पहले थी कि
हाँ यानी कि वो जो चीज़ है आखिर में, तो उन्होंने तौबा की, तलब मग़फ़रत की, खुदा ने उनकी तौबा कबूल की, उनको मुजतबा किया, और मुजतबा करने के बाद दुनिया में दाखिल किया। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियरली बयान हुई हुई है सूरह तौहा में कि जो यानी कि जब दुनिया में दाखिल किया गया है आदम को, तो वो लाइक अ फॉलन पर्सनैलिटी नहीं, या रिजेक्टेड पर्सनैलिटी नहीं, बल्कि मुजतबा बंदे की हैसियत से दाखिल हुए। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है ना, ये उस दुनिया की जिंदगी में एंटर होने से पहले की हैं। और वो यानी कि आदम का और जी शुरू कर दें,
स्टार्ट
आदम और आदमियत का वो ट्रू पोटेंशियल है, उसकी सलाहियत है, उसकी हकीकत है। जी मैंने कर दी जो उसमें बयान हुई है। ठीक है, अच्छा, ये और ये वाली गलतियां जो है ना, ये सिर्फ हम लोग नहीं करते, ये हमसे ज्यादा, अस्सलाम वालेकुम, हमसे ज्यादा जो है ये गलतियां वो करते हैं, मतलब ईसाई वगैरह जो हैं, और उनमें भी अब बहुत सारे लोग इस बात की तरफ तवज्जो करते हैं कि मतलब आप जो टेक्स्ट है ना, उसको बिल्कुल लिटरल सेंस में नहीं ले सकते, यानी ये। और ये वैसे अल्लामा तबातबाई ने इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई है मीज़ान में, कि हम हज़रत आदम के ख़ास तौर से जो वाक़यात हैं ना, जैसे आदम ने मासीयत की, फ़ाफ़ा का वर्ड है, कि आप लफ्ज़ मासीयत उस मायना में ले ही नहीं सकते हज़रत आदम के लिए, कि जिस माना में आप शरीयत के दायरे में मासीयत का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी फ़ाफ़ा आदम और रब्बहू फ़गवा, के पास आदम ने मासीयत की अपने रब की और गावी हो गए, यानी भटक गए और बेहदफ हो गए। तो ये तमाम के तमाम अल्फाज जो हैं, ये इस दुनिया की ज़िंदगी में आने से पहले हैं। ठीक है, यह जैसे उन्होंने कई दफ़ा कहा कि सूरह जो बिल्कुल शुरू की सूरतें जिनमें सलात का जिक्र है, तो वहाँ पर आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप सलात से मुराद नमाज ले लें, मुस्तलह नमाज ले लें। वो आज ठीक है, आप उसको पढ़ रहे हैं, यानी जैसे सूरह मुद्दस्सिर की आयत है, सूरह मुद्दस्सिर जो है तीसरी या चौथी सूरत है जो रसूल पे नाजिल हुई थी, कि जिसमें जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा, ये जहन्नमियों से अहले जन्नत पूछेंगे कि तुमको किस चीज़ ने जहन्नम में पहुंचा दिया, मा सलका कुम फी सकर, तो क्या कहेंगे, कालू लम नको मिनल मुफल्लीन, हम मुफल्लीन में से नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है आज के दौर में जब आप इस आयत को पढ़ रहे हैं, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि जी मुफल्लीन, सलाम अलैकुम, मुफल्ली का मतलब यह है कि नमाजी, हालांकि लिटरल मीनिंग उसका वो नमाजी नहीं है, तो लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सदर इस्लाम में मक्की ज़िंदगी के पहले साल में बेसत के, तो उस वक्त तो हुक्म नमाज था ही नहीं, तो आप मुसल्ली का माना नमाजी कैसे ले सकते हैं एब्सोल्यूट सेंस में, यानी उस वक्त के जिन लोगों पर ये आयत नाजिल हुई थी वो इसका माना नमाजी नहीं ले सकते। तो वहां पर मुसल्ली का माना क्या होगा, यानी प्रॉपर मीनिंग क्या होगा, कि हम वो नहीं थे जो अपनी जिंदगी में खुदा से रिश्ता जोड़ने पर तवज्जो देते, हमने अपनी जिंदगी में ताल्लुक बा खुदा की तरफ कोई तवज्जो नहीं की। तो ये हम उसमें यानी हर तर्जुमे तफसीर में कि हम नमाजी नहीं थे, नमाजी नहीं थे। तो ये हैं वो चीज़ें कि जो आप अगर दिक्कत के साथ अगर गौर करें तो फिर एक नया नई जो है, तो और ये गलती हज़रत आदम के उसमें भी होती है कि हम इस बात को सिरे से इग्नोर कर देते हैं कि हज़रत आदम के बारे में जितनी भी गुफ्तगू है वो सब की सब, उनमें से कुछ भी दुनिया की ज़िंदगी की नहीं है, हयात दुनिया की कोई बात नहीं है। तो अगर हयात दुनिया नहीं है, शरीयत नहीं है, काम खुदाबंदी नहीं है, गुनाह मासीयत का तसव्वुर नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, तो आप ये चीज़ें उठा के उस पर कैसे पेश करेंगे, और इसके तनाजुर में वो सब कैसे समझ लेंगे। तो ये एक नुक्ता फिक्र जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो हमारी गुफ्तगू थी किस पर, बुरहान तौहीद पर, और बुरहान तो या बराहीन तौहीद पर, क्योंकि मल्टीपल हैं। تو براہین توحید میں جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ ہم ان تمام دلائل کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، نہ کہ خدا کی ذات کو پہچان سکتے ہیں یا خدا کا احاطہ کر سکتے ہیں یا خدا کی واقعی شناخت پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جملہ جو ہے نا، یہ پہلی منزل پر تھوڑا مشکل محسوس ہوتا ہے، صحیح ہے؟ یعنی کہ آپ ایک ہستی کے بارے میں یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس سے میرا تعلق ایبسولیوٹ ہے، پرفیکٹ ہے، اس کے یا بلکہ اگر کوئی موحد ہے تو وہ اس بات کو اچھے طریقے سے پہچان رہا ہوتا ہے کہ میرا ہر تعلق خدائی تعلق کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، صحیح؟ یعنی یہ ایک بہت اہم بات ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا جو معرفت توحید ہے وہ اس جگہ پہ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ ہم اگر ائمہ کو، کسی کو امام مانتے ہیں، کسی کو پیغمبر مانتے ہیں، کسی کتاب کو مانتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ خدا کی وجہ سے مانتے ہیں. پریکٹیکلی ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں، اگرچہ کہ ہم زبانی یہ بات کہیں لیکن پریکٹیکلی ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں. بلکہ ہم جس کو بھی امام مانتے ہیں یا ایون رہبر مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں، تو وہ خود اس کے اوپر ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس پرسنالٹی پر، نہ کہ ہم اس کو پیورلی خدا کی وجہ سے مان رہے ہوتے ہیں، صحیح؟ یعنی جیسے ارشاد القلوب کے اندر ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں ایک جوان تھا اور آپ گزر رہے تھے، تو یہ اکثر پیغمبر اکرم کا خاص طور سے یہ طریقہ تھا کہ لوگوں سے نا چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے تھے، ان سے سوالات کرتے تھے. تو وہ جوان تھا، اس سے آپ نے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں. تو پوچھا کتنی؟ اپنے والدین کی طرح؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اس سے زیادہ. اپنی جان کے برابر؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ. تو آپ نے پوچھا اپنے خدا کے برابر؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، اس سے کم. تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے کہ جو پوری ترتیب بنتی، یعنی کہ ہم اپنے جو رشتہ داریاں ہیں ہماری، وہ نہیں ہے کہ جو خدا اور رسول کے درمیان حائل ہو جائیں. اور اگر ہم رسول اور امام کو بھی چاہتے ہیں یا ان سے محبت کرتے ہیں یا ان کی اتباع کرتے ہیں، تو خدا کی بنا پر کرتے ہیں، نہ کہ وہ خدا کے پیرلل میں ہیں یا خدا کو ہٹا کے، ٹھیک ہے؟ نعوذ باللہ. یہ بات بہت اہمیت والی بات ہے.
جناب کا بھی ایک واقعہ ہے ایسے کہ امام علی سے،
جی جی، نہیں اس میں یہی تھا، بلکہ وہ جناب عباس اور جناب زینب دونوں کے اس میں وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. تو اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا تھا کہ کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں بالکل، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو پھر اس میں انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کی محبت اور پھر تو آپ نے بہت دعائیں دیں، مطلب بہت خوش ہوئے آپ. تو یہ ایک بات ہے. یا اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ جو امام زمان علیہ السلام کی دعا ہے ماہ رجب کی، اس کے اندر بھی یہ جملہ ہے، یا موصوفاً یا معروفاً بغیر شبہن و یا موصوفاً بغیر کنہن، کہ اے خدا تو وہ ہے کہ جس کی معرفت حاصل کی جاتی ہے بغیر کسی شباہت کے. اب یہ بہت عجیب جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر آپ نے یا ہم نے، کسی نے ایک ٹیبل نہیں دیکھی، کرسی نہیں دیکھی زندگی میں، اس سے پوچھا جائے یا وہ پوچھے کہ بھائی ٹیبل کیا ہوتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی شبیہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو دکھائیں گے، کہ یعنی کاغذ پہ تصویر بنائیں گے، کوئی پکچر دکھائیں گے یا کوئی ٹیبل دکھائیں گے، اور آپ اس کو کہیں گے کہ یہ ٹیبل جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیبل، ٹھیک ہے؟ تب اسے کیا ہوگا، اس ٹیبل کی معرفت حاصل ہوگی، تو امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ خدا کون ہے؟ معروفاً بغیر شبہن، اے وہ جو معروف ہے، یعنی جس کی معرفت حاصل کی جاتی ہے لیکن کسی شباہت کے ذریعے سے نہیں، کہ کسی چیز کو شبیہ خدا یا مثل خدا لا کے سامنے رکھ دیں کہ ہاں خدا ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جملہ بظاہر مشکل ہے. وَيَا مَوْثُوفًا بِغَيْرِ كُنْحٍ، اور اے وہ کہ جس کا وصف بیان کیا جاتا ہے بغیر کنہن، بغیر اس کے کہ اس کی حقیقت کو جانا جائے. اس کا وصف، یعنی آپ اگر کسی شے کی توصیف کرتے ہیں، کسی کی کوالٹیز بیان کرتے ہیں، کسی شے کو کیریکٹرائز کرتے ہیں، تو آپ اس کی حقیقت کو جانے بغیر کیسے کیریکٹرائز کر دیں گے اس کو؟ ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہم لوگ اپنے انجینئرنگ میں یہ بہت زیادہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ نئے نئے وہ بنا رہے ہوتے ہیں، جیسے خاص طور سے میکینیکل انجینئرنگ میں نئے نئے مٹیریلز بلڈ کر رہے ہوتے ہیں، مختلف الوائز وغیرہ کو ملا کے یا پلاسٹکس کے، تو اس میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جی اس کو کریکٹرائز کریں آپ، یعنی اس کی کیریکٹرسٹکس کو پورے طور سے. تو ظاہر ہے آپ کو اس کی پوری حقیقت، یعنی آپ کو ایٹامک لیول تک آپ اس کی حقیقت کو جان رہے ہوتے ہیں، ایٹامک لیول تک. ٹھیک ہے، تو آپ پھر اس کی کریکٹرائزیشن پراپرلی کر پاتے ہیں. تو یا موصوفاً بغیر کنہن، کہ اے وہ کہ جو موصوف ہیں، یعنی جس کی صفات ہیں لیکن بغیر اس کی کن، یعنی حقیقت تک پہنچے بغیر. اور اسی وجہ سے جو ہے نا کہ توحید کے جو مطالب اور مراتب ہوتے ہیں، جس کو اس خدا اس کا شعور عطا کر دے، اس کے لیے اس سے لذت بخش اور کچھ نہیں ہے. اور جو اس سے پردے میں ہو یا حجاب میں ہو یا دور ہو، اس کے لیے یہ ایک عجیب مصیبت ہے. یہ سب کیا ہے؟ اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں پھر وہ یعنی فرار اختیار کرتے ہیں. ایک لحاظ سے آپ دیکھیں کہ توحید اور معارف توحید سے لوگ فرار اختیار کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، ایک ریپلشن سی ہوتی ہے. تو جی ہاں، مس گائیڈ بھی نہیں، وہ ایک لحاظ سے جتنا میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی نہیں رہ سکتے، یا اندر ہیں یا باہر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کو خدا قبول کر لیتا ہے ان معارف کے لیے، وہ تو اس طرف کھینچ کے چلا جاتا ہے، اس دائرے میں، اس حقیقت میں. اور آبویسلی ایسے لوگ بہت کم ہیں، بہت قلت میں. ورنہ زیادہ تر افراد جو ہے نا، وہ آپ دیکھیں، آپ اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ جو لوگ حقیقی توحید تک نہیں پہنچتے نا، وہ توحید کے تقریباً کسی بھی درجے پہ نہیں ہوتے، وہ خدا کے نام پر کسی اور کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس بات کو نوٹ کر کے دیکھ لیجئے گا. یہ تو خدا کے نام پر نا، وہ خدا کے نام پر وہ کسی اور کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جیسے وہی جو بات ہے، اور شاید اب پتہ نہیں خدا اس کو معاف کر دے، یا ایک وہ ہو کہ جس طریقے سے اولیاء خدا، انبیاء یا ملائکہ، اور ان کو جو ایک الوہیت کا درجہ بہت سارے لوگ دے رہے ہوتے ہیں، یا تقریباً انہی کو سب کچھ جاننا شروع کر دیتے ہیں. تو حقیقت توحید جو ہے نا، وہ یا یس ہے یا نو ہے. یعنی یا حرم خدا میں انسان ہے یا باہر ہے، یہ اس کے بیچ میں والی صورتحال نہیں ہوتی. یہ ایک بہت، مطلب آپ سمجھ لیں، خطرناک مرحلہ بھی ہے، یا جو کہ یہ وہ والی چیز نہیں ہے. اور اسی کو ایک اور پہلو سے بھی بیان کیا جاتا ہے، اس کو میں تھوڑے سے اور دوسرے طریقے سے بھی سمجھا دوں، کہ خاص طور سے سورہ وصافات میں ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے، اور تین دفعہ استعمال ہوئی ہے مختلف انداز سے، عباد مخلصین. اور مخلصین کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جنہیں خالص کر لیا گیا ہے، نہ کہ جو خالص ہو گئے. یہ مفعول ہے، مخلص یعنی مفعول ہے. تو عباد مخلصین ان کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے, اللہ نے اپنے لیے پیور کر لیا. اور ایک آیت ایسی ہے سبحان اللہ عما یصفون, اللہ اس بات سے بلند ہے, بزرگ ہے, پاک ہے کہ اس کی توصیف کی جائے. اور جیسا ابھی میں نے امام علیہ السلام کی دعا پڑھی کہ جب اس کے کن کوئی نہیں جانتا, حقیقت کوئی نہیں جانتا, تو توصیف کہاں سے بیان کرے گا. سبحان اللہ عما یصفون, خدا اس سے بالاتر ہے کہ اس کی توصیف کی جائے. الا عباد اللہ المخلصین, مگر اللہ کے مخلص بندے. ٹھیک ہے, یعنی کہ صرف اور صرف خدا نے کس کو قبول کیا ہے, کس کی توصیف کو؟ عباد مخلصین کی. تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ان میں ایسی کون سی خاص بات ہے, ان میں کیا خاص بات ہے کہ انہیں توصیف الہی یا صفات الہی یا وصف الہی کے بیان کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے خود خدا کی طرف سے. صحیح ہے, تو اس میں جو چیز ہے کہ ان کی ذات جو ہے نا وہ اپنی خود کچھ بھی نہیں ہوتی بالمقابل خدا. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں ائمہ یا انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے. یعنی ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ان کی کریمی کو یا ان کی پاکیزہ صفات کو دیکھ کر کہ گویا وہ میرے بیہاف پر ایکٹ کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے, ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ جبکہ ان کی جو ذوات ہیں وہ سوائے مرضی و مشیت الہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور جو انسان اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے نا, اس جگہ تک اگر انسان پہنچ جائے, مخلص ہو جائے, یعنی کہ اپنے آپ کو بھی خالص کرے اور خدا کی بندگی میں اس معیار تک پہنچ جائے کہ خدا اسے قبول کر کے اپنے لیے خالص کر لے, تو اب وہ خدا کے اوصاف کو کیوں بیان کرنے کے قابل ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ذات کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک آئینہ ہے. اب اس میں اپنا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ اس بات پہ غور کریں, ہمارے اندر جو جتنے نا میرے خیالات, میرا یہ, میرا وہ, میری زندگی, میرا گھر, میری مرضی, میری پسند, میری ناپسند, یہ سب کی سب رکاوٹیں. کس میں رکاوٹیں؟ ہمارے اور حق کے درمیان رکاوٹیں. کیونکہ میری ذات سے وابستہ جتنی بھی ابھی جو آیت آپ کہہ رہے تھے, یہ سب سایہ ہے کسی اور کا, اس کی کوئی حقیقت تھوڑی ہے. یہ جو مادے میں اور صورت میں اور شکل میں جو چیزیں ابھر رہی ہیں, پاپ اپ ہو رہی ہیں, اس کی کوئی حقیقت تھوڑی ہے. آپ دیکھتے ہیں سایہ ہے یا نہیں ہے؟ کہاں گئے ہمارے آبا و اجداد؟ کہاں گئے اتنے سارے لوگ جو ہم سے پیدا ہوئے تھے, جو اپنی اپنی زندگیوں میں اپنے کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے رہتے, وہ بادشاہ, وہ ملوک, وہ سارے کدھر ہیں؟ آپ دیکھیں گے وہی مٹی ہے, مٹی میں سے ایک شکل ابھرتی ہے, وہی سائے کی مانند یوں اٹھتی ہے, اوپر جاتی ہے, پھر واپس آ کے اسی مٹی میں چلی جاتی ہے. صحیح. تو یہ اگر اس کی اہمیت کا کوئی قائل ہو جائے تو اسے حقیقت کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ حقیقت کے ساتھ حقیقت اس کے سامنے بے نقاب کیسے ہوگی؟ وہ حقیقت کے سامنے روبرو کیسے ہو پائے گا؟ امپاسبل ہے. ٹھیک ہے, تو جو عباد مخلصین ہیں وہ کون ہیں؟ جنہوں نے ان تمام رکاوٹوں کو بیچ سے ہٹا دیا ہے.
اس میں ایک دوسرا سوال پیدا ہو رہا ہے بھائی, مخلصین کا جو لیول آپ بیان کر رہے ہیں, اس کے لیے خود حجت کا ہونا بہت ضروری ہے. چونکہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فرض کیجئے آپ نے کہا کہ جب میری مرضی, میری چیز ہی آئے گی, کیونکہ اگر ہر حساب سے خدا کے پیغام کو لے رہا ہوگا تو ہماری زندگی میں پھر اہل بیت کی زندگیوں کی مثال ہے معلوم ہے. اس وقت خدا کی مرضی یہ تھی کہ اس یزید کے خلاف کھڑا ہوا جائے, لیکن وہیں پہ کچھ اسلامی مطلب جو دیدار لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ وقت نہیں ہے کھڑے ہونے کا. وہاں پہ حجت خدا کہہ رہی ہے کہ اس وقت تو خدا کی مرضی یہ ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے, لیکن دوسرا طبقہ ہے جو کہ وہ بھی خدا کی طرف جا رہا ہے, کہہ رہے نہیں یہ وقت نہیں ہے. تو پھر آپ کدھر سے لیں گے وہ کہ اس وقت خدا کی کیا مرضی ہے؟ اگر ہم یہی فنومن جو آپ بیان کر رہے ہیں اگر اسی کو ہم ایکسیپٹ کر لیں تو آج کے دور میں کوئی کیا بتائے گا کہ اس وقت خدا کی کیا مرضی؟
نہیں, یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں ایسے نہیں ہوتی. اس کا آپ اپنے آپ کو یا ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو جو کچھ ظاہر بتایا گیا ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو کمٹ کرے اللہ کی بندگی پر, اللہ کی اطاعت پر. اور پھر جو نظام غیبی ہے, ٹھیک ہے, جو نظام حق ہے, وہ آپ کی زندگی کو لے کے چلتا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا. یعنی وہاں پر ان لوگوں کو جو اس زمانے میں یا آئمہ کے زمانے میں یا انبیاء کے زمانے میں جو لوگ ظاہراً دیندار بھی تھے اور جن کو پرابلمز پیش آ رہی تھیں, وہ ان کی بندگی کے مسائل کی وجہ سے پیش آ رہی تھیں. ظاہری دینداری نہیں, ظاہری دینداری کبھی بھی سند نہیں بنتی, آج بھی نہیں بن رہی ہے.
انہوں نے جو اخذ کیا اپنے جانتے میں کہ اس وقت خدا کی مرضی یہ ہے کہ جناب, جیسے کہ قاضی شب, مطلب وہ تو چلیں بدبو تھا, جیسے ابو موسیٰ شری جیسے, یہ تو ایک خدا
نہیں, نہیں وہ تو
بنے ہوئے بظاہر. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تاریخ پڑھ رہے ہیں. چلیں آج کے دور میں ہم دیکھیں, مثلا آج کے دور میں کتنی مختلف آرا موجود ہیں اس وقت. کہ مثلا ایک نظریہ کہتا ہے کہ اس وقت جو ہے انسانیت کو کسی ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. وہی شیعوں کے اندر ایک سوچ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں کھڑا ہونا چاہیے. یہ میں بھی
دیکھیں اس میں, یہ جتنے لوگوں کی بھی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ان میں سے کوئی بھی اس راہ کو صحیح طریقے سے طے نہیں کر رہا ہے. نہیں نہیں طے کر رہا ہے, نہیں نہیں طے کر رہا ہے. اس لیے کہ وہ نشانیاں نظر نہیں آتی ہیں, اس لیے کہ وہ علامات نظر نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, ان تمام چیزوں کی, کہ اگر کوئی انسان حقیقتاً خدا کے رستے کو طے کرتا ہے تو اس کی ذات میں, اس کی شخصیت میں وہ نشانیاں ابھرتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے, دیکھیں ہم جیسے لوگ کے جو بالکل ہی اگر ہم نے اپنے آپ کو جاہل رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی جہالت کی بنا پر چیزوں کو تشخیص نہیں کر پاتے, سمجھ نہیں پاتے معاملات کو, اور پھر ہمارے مقدر میں بھٹک نہیں ہے. کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو, میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں, ٹھیک ہے, ابھی میں گھر میں بھی اس کا ذکر کر رہا تھا اور مجھے بہت فیسینیٹنگ لگا ہے یہ جملہ, ایک اس کو آپ غور کیجئے گا, کہ پانچویں امام کا قول ہے اصول کافی میں, یہ روایت ہے, اور ابو حمزہ ثمالی سے, امام باقر علیہ السلام کا جملہ ہے کہ اے ابا حمزہ, تم زمین میں تم چند فرسخ کی راہ طے کرتے ہو, تو یطلب لنفسک دلیلا, تو تم کیا کرتے ہو, تم اپنے نفس, اس جملے کو خاص طور سے غور کیجئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ گڑبڑ کہاں ہوتی ہے. یطلب, تم طلب کرتے ہو, لنفسک, اپنے نفس کے لیے کوئی دلیل. یہ بہت ہی اہم جملہ ہے, جو یہ لفظ ہے کہ تم یعنی زمین میں کبھی بھی حرکت کرتے ہو, چند فرسخ جاتے ہو, ٹھیک ہے, چند کلومیٹر جاتے ہو, تو تم بلا وجہ حرکت نہیں کرتے, تم اپنے نفس کے لیے دلیل طلب کرتے ہو کہ میں نے کیوں حرکت کی. ٹھیک, اپنے نفس کے لیے. تو تم آسمان کے رستوں سے زمین کے رستوں کی بنسبت کہیں زیادہ بے خبر ہو. فَطْلُبْ لِنَفْسِكَ دَلِيلًا, پس طلب کرو اپنے نفس کے لیے دلیل. ہم اس جگہ پہ ہم صرف مقلد ہیں, ہم صرف مقلد ہیں. ہم امام کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ, اپنے امام کی ہدایت کیا ہے, اپنے نفس کے لیے خود کنونس ہو کہ تم کیا کر رہے ہو. ہم ہوتے ہیں اس جگہ پہ, اور آپ میرے اس جملے کو لکھ لیں اور جتنا دل چاہے آپ اس کو آزما لیں. جس وقت اور جس دن میں اور آپ پوری دیانت داری کے ساتھ سچ ڈھونڈیں گے, سچ ملے گا. یہ وعدہ خدا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ہم پر لازم ہے کہ ہم ہدایت کریں رستوں کی, کسی اور پہ نہیں, کوئی رسول نہیں, امام نہیں, ہم پر. ٹھیک ہے, وہی جو جملہ ہے جو آیت اللہ بہجت بھی کہا کرتے تھے کہ درو دیوار استاد بن جاتے ہیں. خدا کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہماری پرابلم ہے ہم اپنے نفس کے لیے دلیل نہیں ڈھونڈتے. ہم صرف شخصیتوں کو, شکلوں کو, لباس کو, شہرت کو دیکھ کر تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ پرابلم ہے. تو وہاں بھی یہی ساری مصیبت تھی. ہمیشہ سے ایسے ہی ہے. اور اس پر جو سونے پہ سہاگا جو چیز مصیبت بنتی ہے, یعنی جو ہم سے پہلے اہل کتاب کے لیے بنی, وہ ذاتی مفادات ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس میں کہ جو اگر کسی کے پاس کتاب کا علم آ گیا, کس کوئی جو ہے وہ دین کا عالم ہو گیا, تو وہ جناب تو اس کے تو مزے ہی آ گئے کہ اتنے سارے بیوقوف لوگ جو ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, خوب ایکسپلائٹ کرو انہیں. ایسا نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو نظام ہے یہ اپنی جگہ بالکل پرفیکٹ ہے. یہ اگر میں اور آپ پوری دیانتداری کے ساتھ رستہ طے کریں گے, رستہ ملے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور خدا کبھی اس بندے کو خراب اور تباہ نہیں ہونے دیتا جو سچ کے لیے خدا کی خاطر آگے بڑھتا ہے. کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا. اس کی ایک ایک مثال بھی موجود نہیں, اور یہ پوسیبل بھی نہیں ہے ویسے. اگر ہاں تو نہیں, وہ قتل تو ظاہر ہے, قتل تو ہونا ہی ہے نا. قتل کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا نا. نہیں, جیسے میں بھی قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا نا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وجدناہ صابرا, تو بے اختیار میں نے سر پکڑ لیا کہ یا اللہ اتنے کرنے کے بعد تو قبول کرتا ہے کہ بندہ صابر ہے نا, کہ ہم نے اس کو پایا صابر. یا اللہ خیر, اتنی کھکیڑ جھیلنے کے بعد. ٹھیک, تو بہرحال یہ بات واضح ہو گئی نا کہ جو معرفت ہے, کیونکہ یہ نقطہ بار بار دہرائے جانے والا ہے کہ خدا کا وصف, خدا کی معرفت جو ہے وہ, اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ احاطہ کر رہے ہیں, یا آپ جان رہے ہیں, یا آپ سمجھ رہے ہیں, یا آپ حقیقت کو پا رہے ہیں. ٹھیک, اور اسی بنا پر جو عباد مخلصین والی بات ہے نا, وہ کی ہے کہ انسان کی ذات جتنی پاکیزہ ہوتی چلی جاتی ہے تو وہ خدا کو اپنے اندر دیکھتا ہے, خدا کے جلووں کو اپنے اندر پاتا ہے. اور یہی حقیقتاً ایمان باللہ یا معرفت خدا ہے, کہ جتنا جتنا ہم خدا کی صفات کو یا خدا کی تجلیات کو اپنی ذات میں یا اپنی زندگی میں مشاہدہ کریں. اچھا, اس کے بعد ہم نے برہان حرکت پہ بات کر لی تھی. برہان تمانع پہلی تھی, برہان محبت دو تھی, برہان حرکت تین, اور پھر اس کے بعد برہان نظم. تو برہان نظم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ قرآن کے, یعنی قرآن کریم اس بات کی طرف بار بار اشارہ کرتا ہے کہ جو بھی عالم ہے یا جو بھی زندگی ہے یہ منظم ہے, اس کے اندر ایک تدبیر ہے, اس کے اندر علم و حکمت ہے. ٹھیک ہے, اور یعنی جو بھی اس کو دیکھے گا تو اسے کیا پائے گا, اپنے لیے ایک ایسی چیز پائے گا کہ جس کو آپ سٹڈی کر سکتے ہیں, جس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں, جس کے اندر پڑھتے ہیں, جس میں سے آپ ان کے لیولز کو ہٹا سکتے ہیں, جس کے اندر سے آپ اور علم کو اخذ کر سکتے ہیں. ٹھیک, اور یہ بات سب کو ہی پتہ ہے. یعنی جیسے جو بہت مشہور مشہور سائنٹسٹ ہیں ان کا بھی اسی قسم کے اقوال ہیں کہ یعنی کائنات میں جو دو چیزیں ہیں وہ بہت امیزنگ ہیں. کیا ہے کہ یہ کائنات نہ اتنی پیچیدہ ہے کہ سمجھ میں نہ آئے, اور نہ اتنی آسان ہے کہ سب کی سب سمجھ میں آ جائے. یعنی انسان جب اس کو, زندگی کو سمجھنے کے سفر پر روانہ ہوتا ہے, تو جب بھی وہ اس خوش فہمی کا شکار ہو کر رک جاتا ہے کہ میں نے سمجھ لیا, تو نئے دروازے سامنے کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جیسے 19th سینچری کے اندر جو ہے وہ یہی بات تھی کہ تقریباً لوگ اس جگہ پہ آ گئے تھے کہ ہم نے فزیکل ورلڈ کے تمام جو ریڈلز ہیں وہ سالو کر لیے, تمام پزل سالو ہو گئے. لیکن بالکل 19th سینچری کے اینڈ میں آتے آتے وہ نئے مسائل کھڑے ہو گئے, اور ارلی 20th سینچری میں بالکل وہ والی فزکس وجود میں آ گئی جس نے پہلے پچھلے سارے کو ہی ایک لحاظ سے ختم کر دیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو فزکس سامنے آئی خاص طور سے جو ریلیٹیویٹی اور کوانٹم کے حوالے سے, تو اس کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ بذات خود ایک مسٹری کے طور پر سامنے آئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی یہ کہے کہ جناب یہ ہم جو ہے نا یہ کوئی ایسی علم کی شاخ ہے کہ جو ہمیں پتہ چل رہی ہے یا جو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں. کہ اس کے ایون جو 1950s کے بعد کے جو بڑے بڑے فزسسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص بھی یہ کہتا ہے نا کہ مجھے کوانٹم فزکس سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ بالکل جھوٹا ہے, سمجھنے والی بات نہیں ہے. یعنی کہ ایک مسٹری, وہی والی بات کہ جو ہم جیسے خدا کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ایک چیز ہے جس کی آپ کو آگہی ہے, جس کے بارے میں آپ ایک شعور پیدا کر رہے ہیں, جس کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کیا اور کہاں سے آ رہی ہے اور اس کی جڑیں کیا ہیں, اس کی بنیادیں کیا ہیں, اس کا کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. ٹھیک, تو یہ جو ایک چیز ہے کہ زندگی کا پورا نظام ایک تدبیر رکھتا ہے, ایک علم رکھتا ہے, ایک حکمت رکھتا ہے, یہ رینڈم اور ہیپزرڈ نہیں ہے. تو اس بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ نظم کا قائل انسان ہر دور میں رہا ہے. ٹھیک ہے, نظم کا جو قائل ہے کہ یہ کائنات کا نظام ہے, یہ منظم ہے, اس کا کوئی رب ہے, اس کا کوئی مدبر ہے, اس کے قائل وہ بھی ہیں جو اہل ایمان ہیں, اور اس کے قائل وہ بھی ہیں جو دین کا انکار کرنے والے ہیں. اور قرآن کریم میں بہت ساری ایسی آیتیں کہ اگر ان سے پوچھو کہ کس نے اس کو خلق کیا, لَيَقُولَنَّ اللَّهُ, تو یہ کہیں گے اللہ نے, یا جو انہیں ایک خالق کا نام لیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا اور کریں گے کہ بتوں کو بھی یا ڈیٹیز کو بھی, دیوی دیوتاؤں کو بھی شفاعت کرنے والوں کے عنوان سے یا ہیلپرز کے عنوان سے ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. یعنی پرابلم کہاں پہ آئے گی کہ اس کو بھی مانیں گے کہ نظام کا کوئی خالق ہے, زمین و آسمان کو خلق کرنے والا خدا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بطور شافعین جو ہیں وہ بتوں کو یا دیوی دیوتاؤں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے, تو ان کی ربوبیت کے بھی قائل ہو جاتے ہیں. تو بہمین جہت نوع آیات توحید در رد این پندارست. تو اس اعتبار سے توحید کے بارے میں قرآن کی بہت ساری آیتیں جو ہیں وہ اس فکر کے رد کے طور پر نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس میں یہ بات نہیں بیان ہو رہی کہ ذات واجب الوجود کو ثابت کیا جا رہا ہے, بلکہ کس بات کو رد کیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور رب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, نہ ابتدائی خلقت میں, نہ کائنات کو رن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, نہ اس کا کوئی مددگار ہے, نہ اس کا کوئی شفیع ہے, نہ اس کا کوئی ظہیر, ظہیر یعنی اس کا بوجھ بٹانے والا, نہ وزیر ہے, کوئی بھی نہیں ہے. وہ فرد ہے, واحد ہے, احد ہے, خلقت میں بھی, اس کو ڈیزائن کرنے میں بھی, اس کو سوچنے میں بھی, اس کی تدبیر میں بھی, اس کی تنظیم میں بھی. ٹھیک, انہیں کوئی کسی قسم کی مدد, ہیلپ, شفاعت, یہ سب اس نظام زندگی میں وجود نہیں رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں سے جو ایک اور توحید کا جو کنسیپٹ آتا ہے نا وہ بہت زیادہ, یعنی ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنا ہم لوگ جس جگہ پہ جا چکے ہیں ہمارے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. وہ کس طریقے سے کہ بلکہ یہ جملہ جو ہے نا یہ ایک جملہ میں آپ کو ان کا پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے پورا, یہ نظام اور اس کے اندر جس طریقے سے تدبیر و تنظیم ہے, کہ حدوث سے زمانی تمام ذرات جہان تبعیرانی ثابت می نمایت و ثابت می کند، کہ مجموع عالم وجود جدائی نہ دارد. اب یہ بہت ہی گہرا اور بہت ہی عجیب جملہ ہے. یعنی جتنا بھی عالم وجود ہے نا، وہ خدا سے جدا نہیں ہے. از این رو نہ حادث است نہ قدیم، کہ ایک بحث جو فلسفے میں ہے کہ عالم قدیم ہے یا حادث ہے، تو کہہ رہے ہیں خدا سے الگ ہوگا تو حادث اور قدیم کی بحث آئے گی نا. خدا سے کے علاوہ ہوگا تو آپ کہیں گے کب سے تھا یا کب سے نہیں تھا. تو یہ جو بھی عالم ہے، جو بھی موجود ہے، وہ سب کا سب کیا ہے؟ فقط اور فقط اس کی تجلی ہے. کہ جو ایک مثال عرفا دیتے ہیں کہ یعنی سمندر اور اس کی موجیں، امواج خود سے کچھ بھی نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہے، موج کی کوئی سیپریٹ حقیقت نہیں ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہے سمندر ہے اور اس کا پانی ہے. تو یہ والی جو توحید ہے نا، یہ توحید، اس تک پہنچنا مشکل ہے، یعنی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ جس میں انسان کس چیز کو درک کرے اور ریئلائز کرے کہ کچھ بھی اس حقیقت اصلی سے جدا نہیں ہے، الگ نہیں ہے، کوئی دوئی نہیں ہے، سیپریٹنس نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں اور ہے یا کچھ اور ہے اور ہم کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ جو بھی ہے وہ اسی کی تجلی ہے مختلف لیولز پر. یعنی فرق کس کا ہے؟ لیولز کا فرق ہے. ہاں آپ اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، لیکن وحدت الوجود کا معنی جو وہ لوگ لیتے ہیں نا، جو عام طور سے لیا جاتا ہے، وہ بالکل ہی غلط ہے. وہ بالکل غلط سینس میں لیا جاتا ہے. وہ یعنی وہ اس سینس میں لیتے ہیں کہ جی ہر ایک خدا ہے. جلوہ خدا ہونا ایک بات ہے، خود خدا ہونا ایک بالکل الگ بات ہے. یعنی اس بارے میں ملا صدرہ کا ایک واقعہ بھی ہے مشہور، کہ کیونکہ اس قسم کے نظریات ان لوگوں کے تھرو سے تھوڑے زیادہ وہ ہوئے نا، تو کوئی دینی طالب علم تھے، وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کچھ کھانا پانی ان کے سامنے رکھا، کہنے لگے نہیں میں آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا پانی نہیں پیوں گا. اور یہ بڑی پرانی حرکتیں کہ یعنی اس قسم کے تکفیر کے فتوے کہ آپ کافر ہیں، ہم نجس ہیں، کہ آپ وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں. انہیں کیوں نہیں کھاؤ گے؟ بھائی آپ وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں. اور وحدت الوجود سے وہ موصوف کیا سمجھ رہے تھے؟ کہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ سب خدا ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ خدا ہے. تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں وہ نہیں ہوں کہ تم جیسے گدھے کو خدا سمجھ لوں، کھا لو. صحیح. تو وحدت الوجود کا یہ معنی نہیں ہے کہ سب خدا ہے. ہر شے خدا کی تجلی ہونا، خدا سے رشتہ بلا فصل رکھنا اور خود خدا ہونا بہت بہت ڈفرینٹ باتیں. صحیح. لم یلد ولم یولد جو ہے خدا کی اس صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدا کی نوعیت نہیں ہے، کوئی اسپیشیز نہیں ہے، یا یعنی کہ خدا میں جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ ایک سے دوسرا پیدا ہو اور وہ کسی اور سے پیدا ہو. یہ کام کس میں ہوتا ہے؟ جو اسپیشیز ہوتی ہیں، یعنی کہ جن کو اپنی نسل کو، اپنی نوع کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، آگے بڑھانا ہوتا ہے.
تو وہ تولی جیسے کوئی ڈسکنیکشن نہیں ہے، یعنی سبحانہ وتعالیٰ کی تجلیات ہے نا ساری چیزیں، یعنی اس سے ڈسکنیکٹڈ نہیں، یعنی کوئی چیز اس سے الگ نہیں ہو سکتی.
ہاں الگ نہیں ہے، بالکل الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی جیسے اب یہ فرما رہے ہیں کہ حادث اور قدیم کی بحث ہی غلط ہے، کیونکہ حادث اور قدیم کا تصور اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کہیں کہ یہ عالم خدا سے الگ ہوا بطور مخلوق، ایک اپنی ایک جداگانہ سیپریٹ آئیڈینٹیٹی رکھتا ہے، تو آپ بحث کریں گے کہ ہمیشہ سے تھا یا کسی خاص وقت سے تھا. تو بہرحال تو یہ فرما رہے ہیں پھر کہ لوگ جو ہیں وہ اس جہت سے یعنی خدا کی ربوبیت بھی مانتے ہیں، اس کی خالقیت اور مالکیت کو بھی قبول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ دیگر جس کو جو سمجھ میں آتا ہے among the tangible things، اس میں سے ان کو ساتھ شافعین کے طور پر اور اپنے مددگار یا اپنے وسیلے کے طور پر بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اس قسم کی کافی آیتیں موجود ہیں جو اس نظریے کی نفی کرتی ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اب بنابراین طرح برہان نظم، برہان نظم جو ہے وہ قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، اور اس کا بیان یہ ہے کہ این ہم آہنگی عظیم و دقیق درونی و بیرونی و ہدف دار بودن جہان آفرینش۔ ٹھیک ہے، اس کو ذرا اچھے سے سمجھیں کہ کتنی چیزیں بیان کی، کہ جو بھی نظام ہے اس میں ہم آہنگی ہے۔ ہم آہنگی کا مطلب کیا ہے؟ کنیکٹڈ۔ ٹھیک ہے، یہ کنیکٹڈ ہے سارا، ان میں کہیں پر کوئی وہ نہیں ہے، ڈسجنکشن نہیں ہے، حلقے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، سب جڑا ہوا ہے، ہم آہنگی ہے، اور بہت ہی عظیم طریقے سے، بہت ہی عظیم پیمانے پر ہم آہنگی ہے۔ عظیم و دقیق، درونی و بیرونی، اس کے اندر بھی اور باہر بھی۔ ٹھیک ہے، وہ ہدف دار بودن، اور یہ جو نظام ہے یہ صرف ایک نظم نہیں رکھتا، ایک ترتیب نہیں رکھتا، ہم آہنگی نہیں رکھتا، بلکہ یہ ہدف بھی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہدف کا پتہ آپ کو کیسے چلتا ہے؟ وہ بھی ہے، اچھا، اس میں آپ اگر خود اس بات پر سوال کریں اپنی زندگی میں کہ اگر آپ کسی بھی نظام میں نظم دیکھتے ہیں، تدبیر دیکھتے ہیں، تدبر دیکھتے ہیں، حکمت دیکھتے ہیں، تو آپ خود بخود اس کے بامقصد ہونے کے قائل ہوتے ہی نہیں ہوتے۔ یعنی ایون اگر آپ کسی جنگل میں بھی جاتے ہیں، یا جیسے ہم جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر اگر آپ کو جب چیزیں بے ترتیب دکھ رہی ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی رہتا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو اس ان دا مڈل جنگل میں آپ کو ایک بنا بنایا گھر نظر آ جائے، اس گھر کے اندر کچھ چیزیں رکھی ہوئی نظر آ جائیں، تو کیا آپ باقی جنگل کے بارے میں جس نظریے کا کو سوچ رہے تھے، کیا اس گھر کے بارے میں بھی اسی بات کو سوچیں گے؟ یا آپ کے ذہن میں اس گھر کو دیکھ کے کیا خیال آئے گا کہ یہ کسی نے، اگرچہ کہ عجیب ہے کہ اس ویرانی میں یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں لگ رہی ہے ویرانہ، لیکن کیونکہ یہ ایک باقاعدہ ایک تنظیم و ترتیب سے بنی ہوئی ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے، تو یعنی کسی نے اپنے رہنے کے مقصد کے تحت ہی اس کو تعمیر کرایا ہوگا، اگرچہ کہ وہاں آپ کو کوئی رہتا ہوا نظر بھی نہ آ رہا ہو۔ تو یعنی جو چیز جس کے اندر ایک نظم و تدبیر نظر آتی ہے آپ کو، جس کے اندر ایک سسٹم رن کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، تو وہ بذات خود کس بات کا پیغامبر ہوتا ہے؟ خود وہ خود کیا پہنچا رہا ہوتا ہے آپ کا پیغام، کہ یہ بامقصد ہے، یہ بلا مقصد خلق نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ عبث خلق نہیں ہوا، یہ بیکار چیز نہیں ہے، درست ہے نا؟ کہ ورنہ کسی کو اس پر اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس پر اتنی ایفرٹ لگانے کی ضرورت کیا ہے، کہ اگر کسی مقصد کے تحت اس کو نہیں پیدا کیا، کسی مقصد کے تحت نہیں بنایا، درست ہے نا یہ بات؟ یا اس کو ایک اور طریقے سے بھی آپ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں کسی جگہ پر بھی آپ کو عقل کی انویسٹمنٹ نظر آتی ہے، تو عقل کی انویسٹمنٹ کبھی بھی بیکار نہیں ہوتی، بے مقصد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، عقل جہاں پر بھی نظر آئے گی آپ کو تو وہ ہمیشہ با مقصد ہوگی، ایک اینڈ اس سے مقصود ہوگا۔ تو ہدف دار بودن جہان آفرینش، نمی تواند کار ارباب متفرق و بتھا باشد و نہ تصادفی و اتفاقی۔ تو اگر کسی نظام میں آپ کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے تو نہ یہ چانس ہو سکتا ہے، نہ یہ حادثہ ہو سکتا ہے، اور نہ یہ کسی بت کا کوئی یا کسی اس قسم کے کسی ایجنسی کا کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے, ایک بہت اہم, کہ کوئی بھی سسٹم جو اپنے اندر نظم و ترتیب رکھتا ہے, یعنی اس کو آپ زندگی میں کہیں بھی دیکھ لیں, اور اس کو آپ پیچھے جو ہم نے بات کی تھی برہان حرکت, اسی کی بیسس پر اگر آپ دیکھیں کہ اس حرکت کے لیے ہر چیز میں حرکت ہے, اور اس حرکت کو برقرار اور باقی رکھنے کے لیے کسی مدبر کی معیت ضروری ہے. میرا یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مدبر کی معیت ضروری ہے, یعنی کوئی ہو جو اس کے ساتھ ساتھ موجود ہو, ورنہ وہ چیز باقی نہیں رہے گی, ورنہ اس چیز میں بقا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ والی بات کلیئر ہو رہی ہے آپ کو؟
ساتھ سے کیا ہو رہا ہے؟
تو امر ساتھ ہے آپ کے, یعنی جیسے میرے بدن کے اندر جو انتہائی محیر العقول نظام چل رہے ہیں یا باقی ہیں, یہ خودکار نہیں ہو سکتے.
نہیں,
اس طریقے سے کوئی چیز بھی نہیں چلتی. یعنی آپ جتنی بھی, مثال کے طور پر آپ کوئی بھی مشین بناتے ہیں, آپ کوئی بھی سسٹم بناتے ہیں, اس سسٹم کو رن کرنے کے لیے ایون دو کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ خود ایک اپنے ظاہری وجود کو رکھ رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کو ایک خاص ڈائریکشن میں چلنے کے لیے اس میں مسلسل انرجی اور انسٹرکشنز دونوں کا فلو لازمی ہے.
میں کوئی چیز اگر چھوڑتے ہیں تو وہ رینڈم ہے.
اس کی تو کوئی, اس کا تو کوئی,
اس کو آپ روکیں گے نہیں, وہ چلتی چلتی
نہیں نہیں لیکن وہ چلنا جو ہے نا وہ کچھ ہے نہیں, وہ رینڈم ہے, اس میں کوئی عقل نہیں ہے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, اس کا کوئی ہدف نہیں ہے, اس کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے, اس سے حاصل کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو جہاں جہاں پر بھی کسی جگہ پر بھی نظم ہے, تو نظم کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کا چلانے والا, آپ چاہے اس کو امر خدا کہیں یا خود توجہ خدا کہیں, اس کی معیت میں ہو, اس کی ضروریات سے باخبر ہو, اور اس کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول رکھتا ہو کہ اس کو رن کر سکے. اگر یہ تین چار چیزیں موجود نہیں ہوں گی وہ سسٹم کبھی رن نہیں کرے گا.
اگر ہم سمجھیں گے ہر چیز جیسے تکوین کا مطلب جو میں سمجھا وہ یہ کہ مثلاً ایک کچھ جو لاز ہیں وہ گورن کر رہے ہیں اس پوری کائنات کو, اور مثلاً آپ نے اس چیز کو چھیڑا تو اس کا جو الٹیمیٹ ہونا ہے وہ ہوگا آپ کے ساتھ. یہ
دیکھیں جس چیز کو بھی آپ لا کہہ رہے ہیں نا وہ خود کیا ہے؟
اس اللہ نے ایک امر کر دیا نا اس کائنات کو کہ بھائی یہ ایک,
پھر وہی دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ جو ہمارا جب ہی ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری مین توحید کا نقص کیا ہے, کہ ہم جو کچھ بھی ہے اسے خدا سے الگ کر دیتے ہیں.
نہیں الگ نہیں کر رہا,
الگ ہو گیا نا.
کیسے؟
جب آپ کہہ رہے ہیں لاز گورن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب
کہہ دیا نا, مثلا آپ نے کوئی آرگنائزیشن بنائی, آپ نے
نہیں
کچھ وہاں پہ کچھ,
اس کی وجہ یہ والی مثال اس لیے نہیں بن سکتی, اس لیے کہ جب انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے تو کیونکہ وہ اس کا حقیقی خالق نہیں ہوتا نہ حقیقی رب ہوتا ہے, اس وجہ سے انسان اس کے وجود میں ایک حد تک دخل رکھتا ہے, لیکن جو بھی حقیقی خالق اور مالک اور رب ہے اس کا رابطہ اپنی مخلوق و مملوک سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتا. وہی مثال جو میں نے آپ کو دی سور, یعنی کہ دریا اس کی موجوں کی. ٹھیک ہے, یہ تمام کی تمام, اور اسی غلط فہمی کی لاز کس بلا کا نام ہے؟ لا کیا چیز ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کو امر خدا کہیں تو کیا امر خدا خدا سے جدا ہے؟ نہیں, ولایت تشریعی تو بالکل الگ چیز ہے. ولایت تشریعی کا مطلب یہ ہے کہ ایک قانون سازی کی گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ قانون سازی جو ہے نا وہ ایک الگ بات ہے, یعنی وہ ایک الگ ہے, اور اسی وجہ سے ولایت تشریعی کیونکہ فیبریکیشن ہے اختراع ہے، اسی وجہ سے اس میں مخالفت پوسیبل ہے. ورنہ جس کو آپ حقیقی نظام کہتے ہیں نا، یعنی تکوین، اس میں آپ توڑ نہیں سکتے اس کے قانون کو، اور اگر توڑیں گے تو فوراً نتیجہ آ جائے گا ہاتھ میں.
اسی لیے کہتے ہیں کہ جب پتا بھی یہ کھلتا ہے تو خدا کے علم میں، اس لیے کہ ڈیوائن جو اس میں کنٹرول ہے وہ ہر وقت موجود ہے.
بالکل. یعنی جس کو دیکھیں، جس کو ایک، جس میں ایک لفظ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظریہ جو زیادہ تر لوگ جس کو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سسٹم آٹو پر ہے. اب آٹو کے لیے جو ملحد ہے وہ کہے گا کہ لاز آف نیچر گورن کر رہے ہیں. جو خدا کو مانتا ہے وہ کہے گا خدا نے نظام بنا کر چلا دیا. ٹھیک ہے، خدا نے نظام بنا کر چلا دیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں کسی کسی موقع پر خاص طور پر خدا بیچ میں انٹرفیئر کرتا ہے. یعنی اگر کوئی معجزہ ہے کہ بھئی رسول آ گئے، نبی آ گئے، کوئی ولی آ گئے، کوئی خاص موقع آ گیا، تو خدا بیچ میں وہاں پر اگینسٹ دا رن آف دا مل خدا بیچ میں انٹرفیئر کرتا ہے.
یہی
یہ اسی قسم کی باتیں لوگوں کے دماغ میں زیادہ ہیں، میں خیال ہے جو مسلمان ہیں ان میں. ٹھیک ہے، یعنی جیسے علامہ طباطبائی نے اس کو ایک ذرا مزیدار طریقے سے بیان کیا کہ میرے گھر کا پنکھا میں سوئچ آن کر کے، تو یہ پنکھا میں نے آن کیا، ٹھیک ہے، لیکن زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، کیونکہ وہاں میرا ہاتھ نہیں پڑ رہا تو وہ خدا گھما رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی جہاں جہاں پر میں بیچ میں دخل اندازی کر سکتا ہوں تو میں آ گیا، میں فائل ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جہاں جہاں پر میں کچھ نہیں کر سکتا تو وہ خدا. کہہ لیں ہمارا خدا کا تصور ایسا ہے کہ یعنی جس میں جہاں جہاں ہم گھستے چلے جا رہے ہیں چیزوں میں، وہاں وہاں سے خدا باہر ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو مانیں کہ ڈیوائن انٹرفیئرنس ہے اور باقی سسٹم آٹو ہے، یا آپ کو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ ڈیوائن پریزنس ہے ایٹ ایوری انسٹنٹ. یہ دو الگ باتیں ہیں.
اگر ظالم اور مظلوم کو ہم نے سامنے آپ دیکھیں، اگر ہم یہ والی بات، مطلب میں اپنی بات کو مانوں، تو دونوں طرف ڈیوائن ہے نا.
ہاں بالکل، وہ قانون کہتا ہے تو
کیسے کر پا رہا
ہے؟ اس طریقے سے کر پا رہا ہے کہ وہاں پر بھی ایک پورا نظام ہے جو چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں آپ کو دیکھیں، ظلم کے حوالے سے بھی نا آپ لوگ ایک کام کریں کہ قرآن کریم میں جتنی آیتوں میں ظلم، ظلمات، ظالمین کا ذکر آئے نا، اس کو جمع کریں تاکہ آپ کو ظلم کا معنی سمجھ میں آئے کہ ظلم کہتے کس کو ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک آیت، اب آپ نے یہ ذکر چھیڑا ہے نا، یہ خطرناک اب جملہ جو میں اب آپ کو کہنے جا رہا ہوں، یہ بالکل وہاں پر ہے اس کے سورہ بقرہ میں جہاں پر پہلا پارہ ختم ہوتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. وَمَنْ أَظْلَمُ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ نہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی یہ سب سے بڑا ظالم ہے جس کی اب بات کرنے جا رہے ہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اب کون ہے آپ کیا سوچیں گے بتائیے، آپ کی منطق کے مطابق کون ہے سب سے بڑا ظالم؟
جو بھی دوسرے انسان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے.
ٹھیک ٹھیک، ممن کتما شہادتن عندہ من اللہ، کہ اس کے پاس خدا کی طرف سے جو شہادت ہے اور اس کو وہ چھپا دے. یہ قرآن خدا کی طرف سے شہادت، گواہی ہمارے ہاتھ میں، اس کو چھپا دے لوگوں سے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ پھر اگر لوگ اس ظلم کے مرتکب ہوں گے تو اس دوسرے والے ظلم کا شکار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟
لیکن وہاں جو وہ کر رہا تھا ڈیوائن
اس کا بھی ایک قانون ہے نا. دیکھیں ہر چیز کا نہیں, قانون تو ہے لیکن قانون میں آپ کہہ رہے ہیں آٹو ہے, میں کہہ رہا ہوں آٹو نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں آٹو نہیں ہے. قانون ہے لیکن قانون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون کسی چیز کو رن کر رہا ہے, یہ فرق ہے نا. میں نے قانون کا انکار کب کیا؟ میں نے امر خدا کا انکار کب کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ امر خدا خدا سے ہٹ کے کسی چیز کا نام ہے, یہ امر خدا انڈیپینڈنٹلی کہیں پر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے خدا کی مرضی و مشیت سے ہٹ کر, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ کے سامنے قرآن میں مثال نہیں ہے بنی اسرائیل کی, یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم, بلاء من ربکم. تو بھائی یہ تو بات خدا نے واضح طور سے بتا دی ہے کہ یہ والے طریقے اگر اختیار کرو گے, یہ چیزیں اس طریقے سے شہادتیں چھپاؤ گے, جھوٹ بولو گے, منافقت کرو گے تو مصیبت میں پڑو گے, ہم تمہیں کئی نسلوں تک مہلت دیتے ہیں.
میں اسی کے طرف آپ کو متوجہ کر رہا تھا, وہ تکوینی جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ کرو گے, یہ ٹچ کرو گے تو یہ.
ہاں ہاں, تو اس میں کوئی تو وہ چیز تو بتا دی گئی, لیکن وہاں پر وہ تمام کی تمام چیزیں اذن خدا اور مشیت الہی سے جاری ہو رہی ہوتی ہیں, وہ کوئی آٹو پائلٹ سسٹم نہیں ہے.
میں کہہ رہا ہوں آٹو نہیں, کہہ رہا کہ مشیت خدا نے کر دیا کہ یہ نظام اس طرح کا ہے.
بالکل.
تو اب اس میں مثلا خدا کی پریزنس جو میں آپ سمجھ رہا نا, آپ کہتے ہیں ہر وقت خدا کی مائیت سے مراد کہ پھر میں کیوں ایک لمحے کے لیے الگ ہو جاتا ہوں؟ اگر میں ہر وقت خدا کے ساتھ ہوں یا خدا میرے ساتھ ہے تو ایسا وقت کیوں آتا ہے؟
اس لیے کہ یہ بات بھی بڑے اچھے طریقے سے قرآن نے واضح کر دی ہے کہ خدا تم سے قریب ہے لیکن تم خدا سے دور ہو جاتے ہو, اور یہ تمہاری پرابلم کی وجہ ہے. ہمیں اس بات پر محنت کرنا ہے کہ جو میری رگے گردن سے قریب ہے میں بھی اس سے قریب ہوں, یہ دو الگ باتیں. وہ مجھ سے دور نہیں ہے کبھی بھی, میں اس سے جدا ہو جاتا ہوں, اور یہ تمام کی تمام مصیبتیں اس جدائی کی وجہ سے ہی آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب مطلب یہ نہ اتفاق ہے نہ حادثہ ہے اور نہ کوئی اور بت ہے, بلکہ یہ خدا ہے, اس کی معیت ہے. اور اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی کام جو ہو رہا ہو, کوئی بھی چیز جو عمل میں آ رہی ہو, ٹھیک ہے, یعنی اگر میرے اب تو خیر بہت زیادہ چیزیں ڈیپتھ میں چلی گئی ہیں مولیکولر بایولوجی اور وہ کہ یعنی جو انسان کے بدن کے اندر جو سسٹمز کام کر رہے ہیں وہ اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں, یعنی کہ باقاعدہ مائکرو لیول پر انسان کے باڈی میں نا مولیکولر مشینز ہیں, باقاعدہ پوری فیکٹریز ہیں کہ جو پروٹین میکنگ کر رہی ہوتی ہیں اور جو ساری کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں بے تحاشا انٹیلیجنس موجود ہے. صحیح, تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب اتنے ڈیپر لیول پر وہ انٹیلیجنس موجود ہے تو وہ انٹیلیجنس انڈیپینڈنٹلی نہیں کام کر سکتی, جب تک اس کی معیت میں کوئی نہ ہو, جب تک اس کو چلانے والا کوئی نہ ہو. صحیح, تو یہاں پر یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو نظم ہے, چاہے آپ انتہائی ڈیپتھ میں چلے جائیں یا میکرو لیول پر کائنات کے لیول پر چلے جائیں, تو یہ استدلال ہم کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے, کوئی فاعل ہے, کوئی حقیقت ہے کہ جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے. پھر یہ فرماتے ہیں کہ جو نظم ہے اس میں چار چیزیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں, چار باتیں سمجھ میں آتی ہیں, نظم فاعلی, نظم درونی, نظم بیرونی و نظم غائی. کیا مطلب نظم فاعلی؟ یعنی اس نظم کا کوئی فاعل ہے, کوئی اس کو کرنے والا ہے, کوئی اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والا ہے یا کوئی اس کو کنٹرول کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا نظم درونی, یعنی جو فاعل ہے اس نے ایک نظام بنایا ہے کہ جو ہر شے کے اندر ورک کر رہا ہے. پھر ایک نظم بیرونی یعنی جو اس سے باہر ایک سسٹم ہے, کیونکہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا درون و بیرون کس جگہ پہ آ رہا ہے, کہ ایک وہ چیز ہے کہ جو میرے اندر ورک کر رہی ہے تاکہ میں باقی رہوں, تاکہ میں سلامت رہوں, اور ایک میرے باہر کا پورا نظام ہے کہ جس میں میں حرکت کر کے اپنے مقصد کو حاصل کروں. یہ دو چیزیں ہیں نا, کہ ایک جو میرے اندر کا نظام ہے جو میری میں ہے, میرا نفس ہے, میری ذات ہے, وہ بھی منظم ہے, اور اس کے بعد جو عالم خارج ہے کہ جس میں میں حرکت کرتا ہوں, موو کرتا ہوں, انٹریکٹ کرتا ہوں, معرفت حاصل کرتا ہوں, ایک ہدف کی طرف بڑھتا ہوں, وہ بھی منظم ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ دونوں کی تنظیم ضروری ہے. اگر وہ اس میں کسی ایک میں گڑبڑ ہو جائے, کسی ایک میں گڑبڑ ہو جائے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اور نظم غائی یعنی وہ نظم کے جو آپ کو آپ کے مقصد اور غایت تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بس میں ایک آیت کا ذکر کر کے پھر آج ہم بات ختم کرتے ہیں, کہ پھر یہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو جامع ترین آیت ہے کہ جو قرآن کریم میں ہے, کہ جو اس نظام کو جو کہ حاکم ہے جہان ہستی پر, اس کو بیان کرتا ہے ان چاروں پیرامیٹرز کے اندر, وہ ایک چھوٹی سی آیت ہے, چھوٹی سی آیت ہے سورہ طہٰ میں, کہ جس میں جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پہلی دفعہ حضرت موسیٰ اس کے دربار میں گئے, اس سے مطالبہ کیا, اس کو خدا کا پیغام سنایا, تو اس نے کہا کہ قالا فمر ربکما یا موسیٰ, کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے, یعنی تم اور ہارون جو میرے سامنے آگے کھڑے ہو گئے ہو یہ پیغام لے کر, تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قالا ربنا الذی اعطا کل شیئ خلقہ ثم ہدا, ربنا الذی, ہمارا رب وہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارا رب یعنی کہ یہاں پر یہ کون ہے, رب کا جب استعمال کیا, ہمارا رب یعنی یہ فاعلی, یہ فاعل ہے, فاعل کون ہے, رب ہے. اور رب کیسے پہچانا جاتا ہے, یعنی فاعل کیسے پہچانا جائے گا, خلقت کے ذریعے سے, اپنے کام, اپنی تدبیر کے ذریعے سے, کہ ہمارا رب اللہ ہے, الذی اعطا کل شیئ خلقہ ثم ہدا, کہ جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی. اب ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی, یہ کون سا نظم ہے, یہ درونی اور بیرونی ہے. ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی, اور ہر شے ایک دوسرے سے مختلف ہے, اسی لیے لفظ کل شیئن اٹ از میکنگ سینس. یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ خدا نے خلق کیا, یعنی خلق کیا کا مطلب ہے کہ خالی ایک ہی چیز ہے جو خلق ہو گئی, نہیں, ہر شے الگ الگ خلق ہوئی ہے, اس کی اپنی ایک خلقت ہے. اعطا کل شیئن خلقہ, ہر شے کو اس کی خلق عطا کی, یعنی اس کے اندر جو پورا نظام ہے, اگر ایک حیوان ہے اس کا نظام الگ ہے, ایک انسان ہے ان کے نظام الگ ہے, انسان ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی. ثم ہدا, اور ثم ہدا جو ہے یہ نظم غائی ہے, یعنی ہر شے کو خلق کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا, اس کی ہدایت کی, ہدایت کی ضرورت کب آتی ہے, ہدایت کا سینس کب بنتا ہے, جب آپ کسی کو کسی مقصد تک لے جانا چاہتے ہیں, ورنہ ہدایت بے معنی ہے. ہدایت کس کام کی ہے پھر, اگر کوئی اینڈ نہیں ہے, کوئی آبجیکٹو نہیں ہے. تو یہ فرماتے ہیں مختصر سی آیت جو ہے نا, یہ پورے نظم زندگی کو, نظام زندگی کو بیان کرتی ہے, کہ فاعلی یعنی اس نظم کو پیدا کرنے والا, وجود میں لانے والا فاعل, پھر اس کے بعد اس نے یعنی, اور وہ فاعل نظم کو پہلے ظاہر کرتا ہے اپنی خلقت کے ذریعے سے, پھر اس کے بعد جو خلق ہوا اس کی ذات اور اس کے پورے نظام کے اندر تدبیر و تنظیم, اور پھر اس کو اس میں رکھنے کے بعد اس کی ہدایت اپنے مقصد مقصد غائی یعنی اپنے کمال کی طرف. تو یہ آیت جو ہے نا یہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جو نظم حیات ہے, اور انسان اگر ان چیزوں کو دیکھے اس کو سمجھے ان تمام تنظیمات اور تدابیر کو دیکھے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس ہستی تک اس جگہ تک انسان پہنچے اور اس کو سمجھے اور اس کی معرفت حاصل کرے کہ جس نے. اور پھر میں پھر وہی آپ سے کہوں گا آخر میں کہ یہ والی چیز جو ہے نا یہ توحید کا ایک بہت ہی اہم موڑ ہے کہ ڈیوائن پریزنس یا ڈیوائن انٹروینشن, ٹھیک ہے, یہ ایک بہت اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. انسانوں کے جو توحید کا لیول ہے یا خدا سے تعلق کا جو لیول ہے نا اس میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ اگر ہم خدا کو اپنی زندگی میں اپنی معیت میں پائیں اور دیکھیں یا ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ کسی سسٹم سے ہے کسی اور ایجنٹ سے ہے یا ایجنسی سے اور خدا کہیں پر موجود ہے اور میں جب پکارتا ہوں تو میری سن لے گا یا میرے بلانے پر کبھی میرے پاس آ جائے گا. ان اس دو قسم کی توحید میں بہت زیادہ فرق ہے, بہت ڈفرینس ہے.
لیکن ہمیں اپنی زندگی میں دونوں کے پروف ملتے ہیں کہ جیسے دعا سے ہم ڈیوائن انٹروینشن کو انووک کر سکتے ہیں لیکن ڈیوائن پریزنس
نہیں. اس میں دو, ٹھیک ہے, ایک وہ جو اس قسم کا بلیف رکھتا ہے اس کے لیے یہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹروتھ یہ ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں اس حجاب کو ہٹانے کے لیے جو آپ کے اور حق کے درمیان ہے, تقرب میں اضافے کے لیے دعا کرتے ہیں آپ.
ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ابھی خدا کی توجہ نہیں ہو پا رہی؟
نہیں, آپ کی توجہ نہیں ہو پا رہی.
نہیں نہیں, وہ خدا سے مراد ہماری توجہ نہیں سے مراد کہ مثلا بعض دفعہ انسان سو بعض دفعہ تو بڑا اچھا معاملہ چل رہا ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید کچھ معاملہ ایسا ہوا کہ
ہمارے نفس کی حالت ہے نا. آپ اگر غور کریں گے نا, آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو اس کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ابھی میں مثال کے طور پر میں کسی کو کچھ بول کے آ رہا ہوں, کسی کی میں نے توہین کر دی, کسی کے ساتھ میں نے کوئی غلط جملہ بول دیا یا میں کسی غلط صحبت میں بیٹھ گیا, کوئی غلط کام ہو گیا, تو فوراً یعنی کہ یہ لیکن یہ اس مومن کے لیے جو بیدار ہے کہ وہ جو ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ جس کے جو چمنی میں کام کر کے نکلا ہو تو اس کے منہ پر دو چار کالک کے کوٹ اور لگ جائیں کیا فیل ہوگا اس کو. یہ سب اس کو فیل ہوتا ہے کہ جس کا نفس بیدار ہے کہ وہ اس بات کو فوراً محسوس کر لیتا ہے کہ یہ ابھی جو نماز میں یا دعا میں یا قرآن میں جو یہ مسئلہ آ رہا ہے نا, جو ایک پردہ آ گیا, اس کی یہ وجہ ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی اس میں جتنا بھی مسئلہ ہے نا وہ مسئلہ صرف ایک ہے, ہمارے خدا سے قریب ہونے کا, ٹھیک ہے. مسئلہ یہاں پر ہے خالی, مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ خدا ہم سے قریب ہو. جی جی
جو اس میں جو جیسے اس میں اسی زمین میں یہ بات ہے کہ خدا خوش ہے خدا ناراض ہے تو تغیر تو خدا کی ذات میں نہیں ہے, یہ بھی وہ حجاب ہے کہ ہم نے اس کی رحمت کے جو دروازے ہیں یا جو پردے ہیں ان کے بیچ میں پردے حائل ہو گئے تو وہ حائل کر لیتے ہیں تو ناراض ہے, اور اگر ہم لوگ اس کو
اس میں اس چیزوں کو بعض اوقات آسان کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کچھ روایتوں میں جملے موجود ہیں کہ یعنی خدا کی رضامندی یا ناراضگی خدا کی حجت کی رضامندی یا ناراضگی, ٹھیک ہے. یعنی بجائے یعنی اس میں دیکھیں کہ رسول ہیں یا جو امام ہیں وہ کس چیز میں خوش یا ناخوش ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان کے ذریعے سے آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ خدا کی خوشنودی یا ناراضگی ہے. ورنہ حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تو خدا پر کیفیات نہیں آتی, بلکہ اگر آپ اس کو معرفت کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں بھی وہی دو مسائل, ہر جگہ دو دو مسائل آتے ہیں نا. یعنی کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ خدا انسانوں جیسا ہے, اینتھروپومورفک گاڈ جو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں, या आप इसको यूं समझें कि खुदा जब किसी से भी डीलिंग करता है तो उसी की टर्म्स में डील करता है, ठीक है। यानी अगर मिसाल के तौर पर चूंटी खुदा से डील करेगी तो उसको क्या लगेगा कि वो कोई मेरे ही जैसा है, सही। तो इंसान डील कर रहा है तो उसको लग रहा है कि वो मेरे जैसा है, लेकिन उसमें वो कुछ नहीं है। तो ये तो एक यानी डीलिंग की ये खूबसूरती है ना कि आप जिससे भी मामला करें, जिससे भी राबता करें, तो आप उसको अपने जैसे लगें, तभी वो आपसे क्लोज होगा, तभी आपसे कंफर्ट फील करेगा, तभी आपसे दिल की बात करेगा, तभी आपसे खुलेगा। तो ये खुदा की ये खसूसियत है कि खुदा पर नहीं कोई कैफियत तारी होती हैं, लेकिन खुदा अपनी मखलूक में से जिससे भी डील करता है तो उसे क्या लगता है कि ये मेरे जैसा है, यानी उसी टर्म्स में डील करता है। हाँ, इसमें यानी कि आप जब देखें, आप जब मकाम ज़ात की बात है तो मकाम ज़ात तो हमने कहा ना, वो तो बिल्कुल बियॉन्ड है। उसके बाद जो एक पूरा वो निज़ाम है कि जहाँ पर यानी समझ लें कि वहाँ से चीज़ें नीचे आईं और फिर वो दर्जा आया कि जहाँ पर अफ़ाल खुदा सामने आना शुरू हो गए, यानी मशीयत इलाही जो है उसने अपने आप को कैसे शो करना शुरू किया, अफ़ाल की शक्ल में, कामों की शक्ल में, इवेंट्स की शक्ल में, ठीक है। यानी कि जहाँ पर खुदा के अस्माए राज़िक, खालिक, रब, ये सब जाहिर होना शुरू हो गए, तो वहां पर फिर ये तमाम की तमाम चीजें हैं। यानी आप यूं कहें कि उन तजल्लियात की ये सिफात हैं, न कि खुदा की ये सिफात हैं। तो जी,
जो भी आयत पढ़ी इसमें मतलब खुदा कह रहे हैं कि मतलब मकसद की तरफ,
सुम्मा हदा, हिदायत की,
मतलब मकसद वदियत कर दिया, दे दिया हिदायत, दे दिया। तो फिर मतलब हर कोई हिदायत तक क्यों नहीं पहुंचता?
आप खाली इंसानों की बात कर रहे हैं, बाकी हर एक पहुंच रहा है। उसकी वजह यह है कि जिन और इंस को खुदा ने इख्तियार दिया है, यानी जिन और इंस, हमारी मालूमात जितनी हमको दी गई हैं, और भी ऐसी मखलूकात हों तो हमें नहीं पता, लेकिन जिन और इंस वो मखलूकात हैं कि जिनको खुदा ने सलाहियत दी और सलाहियत के बाद इख्तियार दिया, इन्ना हदायना हो सबील। तो हिदायत इंसानों के पास किस शक्ल में है? सबील की शक्ल में। आ रही बात समझ में? यानी रस्ते की शक्ल में, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, कि हमने तुमको फजअल्लाहु समीअन बसीरा, समी बनाया, बसीर बनाया, फुआद व कल्ब अता किए, हदायनाहु सबील, रास्ता दिखा दिया, किताब व पैगंबर, हादी, रहनुमा सब दे दिए। अब उसके बाद ये तुम्हारा काम है, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, या इन तमाम नेमतों को लेकर इसका हक अदा करो, इसके शाकिर बन जाओ या इसके मुनकिर बन जाओ। इसलिए प्रॉब्लम है। और यहां पर इंसान के साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इंसानियत का स्टेक हाईएस्ट है। यानी हाईएस्ट का मतलब क्या है कि अगर इंसान इंसान बनने में कामयाब हो जाता है तो उसका जो दर्जा या उसकी जो अचीवमेंट या उसके जो मकामात हैं वो यूनिक और दी बेस्ट हैं। और शायद जो है ना, इंसान जबरदस्ती बनाया भी नहीं जा सकता। अगर आप, लेकिन जाहिर है कि यहां मैं आपको बहुत डीप फिलोसॉफिकल चीज के अंदर खींच ले जाऊंगा जो मैं नहीं चाहता, कि इंसान अगर आप गौर करें ना कभी तन्हाई में बैठ के, कि इंसान जिस मजमुए का नाम है ना, कि उसकी जात में जितना कुछ रखा गया है, जो कुछ भी है ना, ये बाई फोर्स, इसके लिए आप कोई टेम्पलेट नहीं बना के उसमें फिट कर सकते किसी मखलूक को। यानी जैसे अभी मैंने आपको एक मिसाल दी ना कि इंजीनियरिंग के अंदर जो एक चीज होती है बहुत ज्यादा, वो न्यू मटेरियल क्रिएशन जो है ना, ये एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट है مٹیریلز انجینئرنگ کا، کہ خالی یہ نہیں کہ آپ نے جتنے مٹیریلز نیچر میں ایگزسٹ کرتے ہیں خالی آپ نے ان کو نکالنا ہے اور ان پر ریسرچ کرنی ہے، نہیں، بلکہ نیو مٹیریل کریشن. یعنی آپ اگر مثال کے طور پر ایک مٹیریل ایسا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر وہ ہائیلی ہیٹ ریزسٹنٹ بھی ہو، اس کے ساتھ ڈکٹیلیٹی بھی رکھتا ہو، یعنی اس میں لچک بھی ہو، ہیٹ ریزسٹنٹ بھی ہو، کروژن ریزسٹنٹ بھی ہو، تو ایسی کوئی چیز پائی نہیں جاتی، ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ جو آپ جائیں انہیں دنیا کی کسی بھی جگہ پہ جا کے مائننگ کر لیں، کھدائی کر لیں، آپ کو کہیں ایسا کوئی مٹیریل نہیں ملے گا. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے وہ یونیک ٹیکنیکس ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں، وہ انجینئر، وہ ساری کی ساری نالج اس پہ اپلائی ہو کے نا پھر وہ ایک نیا مٹیریل کریٹ ہوتا ہے. تو انسان کو خدا نے جو بنایا ہے نا، وہ کسی ٹیمپلیٹ پہ رکھ کے بنایا نہیں جا سکتا. کہ یعنی وہ مخلوق ہو کہ جس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ جذبات بھی ہیں، جس کے اندر یعنی جذبات کی گہرائیاں بھی ہیں، محبت کی لطافت بھی ہے، جس کے اندر عقل کی بلندی بھی ہے، جس کے اندر فکر کی دقت بھی. آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا جمع ہوتا ہے ایک انسان کے اندر. ہم تو بالکل ہی جاہل ہیں نا اپنے آپ سے، لیکن جو انسان ہے اس کے یہ سارے کمالات ہوتے ہیں. اس کو آپ بنا نہیں سکتے، اس کے لیے یہ اسپیشل ریسیپی ہے. جو ہاں وہی احسن الخالقین نا، یہ اسپیشل ریسیپی ہے کہ آپ وہ تمام چیزوں کا پوٹینشل رکھ کر ایک ایسے ماحول میں کہ جو ایک بھٹی کا کام انجام دے، مختلف طریقوں سے اس کو گرم کرے، ٹھنڈا کرے، جیسے فرنیسز کے اندر آپ وہ کرتے ہیں نا، تو اگر وہ ساری بھٹیاں مل کر اور وہ سارے پوٹینشیل مل کر پھر وہ انسان کی خوبی بنتی ہے. تو اگر آپ اس کو اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک بہترین کارخانہ ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں. لیکن آبویسلی کہ اگر آپ کوئی بھی نیا مٹیریل بنانا چاہتے ہیں تو ہیمبرنگ کے بغیر اور اس کو فائر میں ڈالے بغیر تو بنتا نہیں ہے نا وہ.
تو یہ پہلے بات کر رہے تھے ڈیوائن انٹروینشن پریزنس کی، یہ دونوں کانسیپٹ ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ کرتے ہیں.
بالکل بالکل.
تو پھر ایدر ہیئر ہوتے ہیں.
تو زیادہ تر لوگ اس کے ہی قائل ہیں، یعنی ایون کہ اگر وہ خدا کو مانتے بھی ہیں تو خدا کو ماننے کے باوجود وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ دیگر چیزیں یا کچھ اور پرسنالٹیز بھی اپنی ایک سے اور ایک اتھارٹی اور ایک پاور رکھتی ہیں. یعنی ایون اگر آپ اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ جی قانون ایک کام کر رہا ہے، تو وہاں بھی آپ ایک چیز کی اتھارٹی کے قائل ہو رہے ہیں. صحیح ہے؟ یا یعنی آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ فرشتے کچھ کر سکتے ہیں اپنے طور سے، یا انبیاء، یعنی جیسے میں نے کہا نا کہ انبیاء اور آئمہ کے بارے میں ہم یہ نہیں مان رہے کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق جو بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہم ان کے بارے میں اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ وہ میرے لیے میری مرضی کا کام کریں گے، چاہے خدا کی مرضی کے خلاف بھی ہو جائے. اب بتائیں یہی بات ہے یا نہیں ہے؟ اسی قسم کی باتیں دماغ میں آتی ہیں نا لوگوں کے، کہ وہ میرے لیے کون سا کام کریں گے جو مجھے پسند ہے، چاہے خدا کو ناپسند ہو جائے. تو اس قسم کی بلیفز تو نہیں چلتے نا.
یا خدا کو راضی کرا لیں،
ہاں جو بھی ہے. تو لیکن جو قرآن کریم اور معصومین علیہ السلام ہم کو جو نظام زندگی یا نظام توحید سمجھا رہے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھا رہے، وہ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ جو ہستی ہے، جو واحد و احد ہے، وہ صمد ہے. صمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صمد یعنی کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے، وہ کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑ رہی ہے کہ کوئی اور آ کے اس جگہ میں گیپ میں بیٹھ جائے. صمدیت ہے، ہر مقام ہر جگہ پر وہی موجود ہے، اسی کی مرضی ہے، اسی کی مشیت ہے، اسی کا اذن ہے، اور اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہو رہا. ہاں اس نے ہم کو یہ بتا دیا ہے کہ میرا اذن اور مشیت کس جگہ پر ہے، کیسے ورک کرتا ہے، کون سی چیز ہے جو تمہیں مجھ سے قریب کرے گی، کون سی چیز ہے جو تمہیں دور لے جائے گی. صحیح، یہ سب اس نے بتا دیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی وہ کہیں ہٹ گیا ہے یا وہ کہیں دور چلا گیا ہے یا یہ کام کوئی اور کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے.
میں وہ یہ کہہ رہا تھا جو جو اس کی آیت کل یوم ہوا فی شان، یعنی کہ اس کا ویسے کیا ترجمہ بنے گا، یعنی اللہ کی روز ایک نئی شان ہے سے کیا
نہیں، ایک یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے کسی بھی یوم میں ریپیٹیشن نہیں ہے.
تو کہہ رہے ہیں نئی شان ہے، ایوری ڈے ایک نیو شان.
ہاں، کل یوم، ہر یوم میں، ہر یوم ایک نئی تجلی لے کر آتا ہے. لا تکرار و فی التجلی، یعنی کہ ہر کائنات کی زندگی کا ہر یوم خدا کی ایک تجلی ہے.
نہیں، مثلا میں ایک انسان ہے، اس کا جو سسٹم چل رہا ہے وہ تو چل رہا ہے نا، سسٹم پہ چل رہا ہے، نئی تجلی کیا ہو رہی ہے اس کے اندر؟
آپ کا کوئی دن دوسرے دن کا ریپیٹیشن نہیں ہے.
باڈی کے فنکشن کی اگر آپ بات کریں وہ تو سیم چل رہا ہے.
نہیں، آپ بالکل سیم نہیں ہیں، بالکل سیم نہیں ہیں. یعنی آپ کے آج کے دن جو سیلز موجود ہیں کل کے دن نہیں ہوں گے. نظام میں مسلسل ایک تبدیلی ہے، یعنی ہر یوم میں، ہر یوم میں خدا کی ایک نئی تجلی ہے. تجلی میں تکرار نہیں ہوتی. یعنی جس جیسے آپ اس کو اس جگہ سوچیں کہ کوئی معصوم دوسرے معصوم کی کاپی نہیں ہے، کوئی امام دوسرے امام کی کاپی نہیں ہے. آپ جتنا بھی کہہ لیں کہ ہم سب ایک ہیں، وہ ایک نہیں ہے، کیونکہ ہر امام ہر معصوم خدا کی ایک منفرد تجلی ہے. ہر انسان خدا کی ایک منفرد تجلی ہے.
تو اسی لیے وہ قول سمجھ میں آ سکتا ہے ہمارے کہ جس کا آج گزرے ہوئے دن سے بہتر نہیں ہے وہ نقصان ہے.
ہاں، وہ مغبون ہے، وہ غبن شدہ ہے.
لیکن یہ مولا کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تمہارا آنے والا دن بھی سیم.
ہاں، تو خدا تبدیلی لا رہا ہے. دیکھیں، بات وہی ہے نا کہ انسان کے جو تمام نتائج ہیں وہ آپ کے اختیار پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں نا. خدا آپ کو ترقی دے رہا ہے، خدا آپ میں تبدیلی لا رہا ہے، لیکن اب ہمارے اوپر ہے نا، اما شاکرم و اما کفورا. اگر ہم خدا کی نعمت کے شکر گزار ہوں گے ہم ترقی کریں گے، اگر ہم اس نعمت کے منکر ہو جائیں گے، کفور ہو جائیں گے، تنزلی کریں گے، اوپر کے بجائے نیچے جانا شروع ہو جائیں گے.
یعنی اصولاً ہمیں اوپر ہی جانا ہے.
ظاہر ہے خدا کی مرضی اور منشا یہی ہے. یعنی خدا آپ کی زندگی میں تمام چیزوں کو کیسے لے کر آ رہے ہیں کہ آپ اوپر جائیں. ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کو، جو امام حسین علیہ السلام کے دعائے عرفہ کا یہ جملہ ہے کہ ہر چیز مجھے تیری طرف دھکیلتی ہے، زندگی میں آنے والی ہر چیز مجھے تیری طرف پش کرتی ہے.
اگر ہم چونکہ نادان ہیں اس لیے ہم اس کو کچھ اور.
ہاں، ظاہر ہے کہ ہماری دلچسپیاں کہیں اور ہو جاتی ہیں نا. یعنی کہ جو ہماری دلچسپیاں ہیولہ میں ہو جاتی ہیں، ہماری دلچسپیاں خالی شکل و صورت میں ہو جاتی ہیں، ہماری دلچسپیاں مادے میں ہو جاتی ہیں، جبکہ ہم خود اس بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہیولات جو ہیں نا، ان کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی.
اللہ، شروع میں ہم توحید کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اس میں ہم یہ کہنا صحیح ہوگا کہ انتقال کے وقت جب حجابات سارے اٹھ جائیں گے تو اس وقت ہم توحید کی مکمل معرفت حاصل کر لیں گے.
نہیں، نہ سارے حجابات ہٹیں گے، اور انسان، یعنی انسان اس حالت میں آ جائے گا کہ اس کے لیے صحیح اور غلط میں شبہ باقی نہیں رہے گا. اگر یہ ہے تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی. حجابات نہیں برطرف ہوں گے سارے،
یعنی اس کے بعد بھی کچھ حجابات
بہت 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 رہیں گے، بہت رہیں گے. یعنی کہ یہ بات یقینی ہو جائے گی کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. یعنی دنیا کے اندر جو یہ سارے چیزیں لے کے چل رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، دھوکے دے رہے تھے، انکار کر رہے تھے، یہ سب ختم ہو جائے گا. یعنی حجاب اٹھنے کا مطلب ہے کہ اس حوالے سے
ہم کہتے ہیں موحد ہو جائے گا،
ہر انسان موحد ہو جائے گا، مسلم ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا، تسلیم ہو جائے گا. ہاں، اس کے بھی ہیں. اور دیکھیں، یہ تو بندے کے لیولز کی بات ہے نا. یہ تو بندے کے لیولز کی بات ہے کہ انسان کس جگہ پر ہے. جو لوگ معیاری ہیں ان کے لیے حجابات اس دنیا میں بھی ہٹ جاتے ہیں, اور جو لوگ نالائق ہیں ان کے لیے حجابات مرنے کے بعد بھی نہیں ہٹتے. تو یہ یعنی کہ مرنے کے بعد اسے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ میں غلط تھا, لیکن پردے تھوڑی ہٹیں گے, بلکہ وہ ان پردوں کا قیدی بن جائے گا, وہ اس جنجال میں قید ہو جائے گا جو اس نے اپنے لیے بنایا تھا.
نظر تو آ جائے گا.
ہاں, تو یعنی جیسے آخرت کی کوالٹی یہ ہے کہ آخرت میں انسان اندھا اور دیکھنے والا بیک وقت ہوتا ہے ہوگا, ٹھیک ہے, یعنی کہ اسے بالکل سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سب میں نے غلط کام کیا, واضح ہو جائے گا, لیکن وہ اپنے بنائے ہوئے جال میں قید ہو جائے گا. وہ پردے وردے کچھ بھی نہیں ہٹیں گے, یعنی کہ پردے ہٹنے سے مطلب یہ کہ اسے ملکوت کی حقیقتیں دکھنا شروع ہو جائیں, وہ ان انوار کا مشاہدہ کرنے لگے, وہ سب کرنے لگے. تو وہ, اور اگر وہ چیز مشاہدہ کرے گا بھی تو لائک اے ڈیٹیچڈ پرسن کرے گا, ٹھیک ہے. یعنی آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر, یعنی آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر ایک جیل کی وین ہوتی ہے, جیل کی وین کے اندر جو قیدی بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ وہاں سے بیٹھ کر باہر والی دنیا, زمین اور آسمان کو دیکھ کے کیا فیل کرتا ہے؟ کوئی خوشی ہوتی ہے اس زمین آسمان کو دیکھ کے؟ اسے اس کی دنیا تو وہ اتنی سی قید خانے کے اندر بند ہے, یہ حال ہوگا اس کا کہ تم نے جو اپنی جہالت سے اپنے لیے جو قید خانہ بنایا, وہ اس قید خانے میں اب دیکھ بھی رہے ہیں اس عالم ملکوت اور ان کی نورانیت اور حقائق کو, تو اس کو حاصل کیا اس سے؟ مزید حسرت, مزید دکھ, مزید تکلیف. تو پردے ہٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹ از لائک اے کوئی کریڈٹ. پردے ہٹنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کو اس بات میں کوئی ڈاؤٹ باقی نہیں رہ جائے گا کہ صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا.
لیکن جو افراد مثلا کسی وجہ سے بھی, آپ کہیں کہ ہر انسان تو اتنا نہیں ہے کہ اپنی اس عقل کو استعمال کر کے اور سلسلے پر آئے, وہ انسان جو ایک غلط عقیدہ قائم کر لیتے ہیں مثلا اہل بیت سے متعلق, کہ ان کے متعلق جو ایک غلط عقیدہ قائم کر لیتے ہیں مثلا, وہ جانتے ہوئے غلط نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ اپنے اندر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ میرے اہل بیت مجھے اس سے نجات دلوا دیں گے, اور کوئی غلط کام بھی نہیں کرتے, دنیا میں کوئی گناہ بھی نہیں کرتے, یہ بھی نہیں کرتے. ہاں, وہ اس خالص جو توحید آپ بیان کر رہے ہیں وہ اس طرف متوجہ نہیں ہو پاتے. تو ان کا جو یہ عقیدہ ہے, حالانکہ ان بیچار مثلا آپ کہہ لیجئے کہ ان کی بھی ٹھیک ہے, ان کی سکت یہی تھی کہ وہ اس لیول تک ہی جا سکے, تو ان کے ساتھ پھر مثلا
تو ظاہر ہے کہ پھر وہ درجات نہیں ہے نا. دیکھیں, جو آخرت کے اندر یا قیامت کے اندر جو مسئلہ ہے نا, ایک تو ہم خالی اس پہ لگے رہتے ہیں نا, جنت یا جہنم. جنت یا جہنم اصل بات نہیں ہے, یعنی جنت کو لینے کے بعد اس کے درجات, وہ اصل چیز ہے, صحیح. یعنی جنت, جیسے امام خمینی کے بھی وہ ہے ایک جملہ, میں نے آپ لوگوں کو سنایا بھی تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ زیادہ تر لوگ, اور زیادہ تر لوگ سے مطلب یہی جو زیادہ تر مسلمان جس قسم کے ہیں, کہ ان کے لیے خدا آخرت میں ایک بہت بڑا ہرا بھرا میدان بنا دے گا, کہ جس طریقے سے یہ دنیا میں چرتے چکتے اور خوش ہوتے تھے ویسے ہی وہاں بھی رہیں گے. تو بھائی ٹھیک ہے, صحیح ہے, اس میں مسئلہ اس کا نہیں ہے نا. یعنی دین کی جو دعوت ہے, وہ دعوت یہ نہیں ہے کہ تم خالی کھانے پینے والی جنت تک چلے جاؤ. اگر خدا کو یہ کام کرنا ہوتا تو اتنی زبردست صلاحیتوں والی مخلوق کیوں بناتا؟ یعنی آپ اگر اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر کہ بھئی آپ ایک $2,000 کا وہ لے کر آتے ہیں, اسمارٹ فون لے کر آتے ہیں یا کمپیوٹر لے کر آتے ہیں, اور آپ اس پر سوائے میوزک سننے کے یا کرنے کے یا موویز دیکھنے کے کچھ بھی نہیں کرتے, ایک دن آپ کو بھی خیال آئے گا کہ یار یہ $2,000 اس کام کے لیے خرچ کیے ہیں میں نے, اور ہے نا برا لگے گا نا انسان کو. تو جب خدا نے ایک اتنی حیرت انگیز مخلوق بنائی اور اس کے اندر اتنی اعلیٰ صفات رکھیں اور ہم اس کو اتنا زیادہ ڈی جنریٹ کر دیں، ڈی گریڈ کر دیں کہ ہم اس کو کہیں یار اگر تمہیں ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے کھانے پینے کے مزے مل گئے نا، تم اپنے مقصد حیات کو پہنچ گئے. یہ خود توہین نہیں ہے، یہ خود خدا کے کام کی توہین نہیں ہے، پیغمبروں کے کام کی توہین نہیں ہے.
نہیں، لیکن اس کی بات دوسری طرف سے کیوں نہیں سوچ رہے کہ جو پیغام پہنچایا گیا وہ پیغام یہ پہنچایا گیا کہ جو اللہ کو راضی کرنا اس کو جنت ملے گی. یہ پیغام پہنچا نا،
اللہ کو راضی کرنا
ناراض کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. سیدھا سا پیغام
بھائی، تو یہ ٹھیک ہے، تو اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی تو ایک بہتر چیز ہے.
تو کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا جو ریزلٹ ہمیں دیا گیا یا مسلمانوں کو دیا گیا وہ یہی ہے کہ